جب اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے بجا لانے کا موقع آ جائے تو اس عمل کو شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے کرنے کا اہتمام کرے، اور جب کسی گناہ کا موقع آ جائے مت کر کے اپنی طبیعت کو دبا کر اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لے، اور ذکر اللہ کثرت سے کرے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ ذکر اللہ کثرت سے کرے، تو یہ تین کام جو شخص کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں کہ اس کے قلب میں اطمینان، چین اور سکون بھر دیتے ہیں۔ چاہے ظاہراً وہ غریب ہو، عطا فرما دیں گے۔ زبردست عمل ہے کہ دنیا میں اس کے کرنے سے اور باقی دو چیزوں کو بھی اپنے عمل میں رکھنے سے عمل کرنے والا، یعنی دنیا والوں کو ہزاروں غم ہیں، یہ کام ہو جائے وہ کام ہو جائے، یہ مل جائے وہ مل جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یہ مل جائے تو پھر یہ اور مل جائے، بس 99 کے پھیر میں ہزاروں غم میں مبتلا ہیں، نہ رات کی نیند نہ دن کا مزہ، ہر دم رنج، ہر وقت غم، ہر وقت کوئی نہ کوئی فکر، اور ظاہری طور پر بھی بڑے رنج و غم اس کے ساتھ، اور دل بھی اس کا پریشان، یہ ہیں سینکڑوں غم۔ اور ایک طرح غم ہے تیرے ناساز کو کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو دن رات اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں مشغول ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کوئی حکم سامنے آتا ہے اس کو بجا لاتا ہے، اور جہاں کوئی گناہ کا موقع آتا ہے اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو سچی توبہ کر لیتا ہے، اور اس کا دل اور اس کی زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، تو بس اس کو ایک ہی غم ہے کہ آخرت میں اللہ پاک اس سے راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں، اور بغیر حساب۔ تو یہ ہزاروں غموں سے نجات دینے والا نسخہ ہے جو حضرت نے یہاں پر بیان فرمایا، کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے سے دلوں کو حقیقی سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے، راحت ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو ایک مثال سے سمجھایا کرتے تھے کہ بھائی آخرت غم ایسا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اور دنیا جہاں کے غم ایسے ہیں جیسے کہ فرعون کے جادوگروں کے سانپ بچھو۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر کے اس کو خدائی کے دعوے سے توبہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کا، اپنے من جانب اللہ پیغمبر ہونے کے لیے دو معجزے دکھلائے، ایک یہ کہ اس کے دربار میں حضرت نے اپنا عصا زمین پہ ڈالا تو وہ ایک اژدہا بن گیا، اور پھر اٹھایا تو دوبارہ لاٹھی بن گئی، دوبارہ پھر ہاتھ اپنے سے
www.dasquran.com
یہ تو بڑے زبردست جادوگر ہیں، اور پھر اس نے اعلان کر دیا کہ فلاں دن فلاں وقت میں جادوگروں کو جمع کروں گا، تمہارا ان سے مقابلہ کرواؤں گا۔ اس مقابلہ وقت پر تمام جادوگر جو اس نے اپنی حکومت میں جگہ جگہ سے بلائے تھے جمع کیے، اور لوگ عوام بھی جھک در جھک وہاں پر دیکھنے کے لیے جمع تھی، فرعون بھی، اس کے درباری بھی، اس کے عمرا وزرا بھی میدان میں اپنی جگہ پر موجود تھے، اور یہ سارے جادوگر جو تفسیر روایت کے مطابق تقریباً 100,000 تھے، اور انہوں نے اپنے سانپ اور رسیاں میدان میں ڈال کر کے جادو کے زور سے، یعنی لوگوں کی نظروں پر جادو کر کے ایسا دکھایا جیسے کہ وہ سچ مچ سانپ بچھو ہیں، اور جادوگروں نے اتنی لا تعداد اور بے شمار رسیاں اور لاٹھیاں ڈال کر کے سانپ بچھو بنا کر دکھائے، جس سے پورا مجمع جو ہے نا ڈر اور خوف میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی طبعی طور پر خوف محسوس ہوا، تو اللہ پاک نے ان سے فرمایا قلنا لا تخف انک انت الاعلی، ہم نے کہا اے موسیٰ آپ ڈرو نہیں، آپ ہی غالب آنے والے ہو۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا میدان میں ڈالا تو وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا، اور بننے کے بعد اس نے جادوگروں کے ان سارے سانپوں کو اور بچھوؤں کو نگل لیا اور ختم کر دیا۔ جادوگر چونکہ جادو جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ سچ مچ تو کوئی سانپ بنا نہیں ہے، لکڑیاں لکڑیاں ہیں، لاٹھیاں لاٹھیاں ہیں اور رسی، اس کی وجہ سے ان کو یہ سچ مچ سانپ بچھو نظر آ رہے ہیں، اور یہ تو سچ مچ سانپ بنا ہے، اور نہ صرف بنا ہے بلکہ یہ تو میں ہماری یہ سانپ بچھو جو دکھائی دے رہے ہیں جو حقیقت میں نہ سانپ ہیں نہ بچھو ہیں، وہ بدستور لکڑیاں رسیاں اور وہ دوسری چیزیں ہیں جو انہوں نے ڈالی تھی میدان میں، تو یہ سب کو کھا کے ختم بھی کر دیے، تو یہ جادو تو نہیں ہو سکتا، یقیناً یہ تو معجزہ ہے، اور جب معجزہ ہے تو پھر نبی کا مقابلہ کرنے والا تو ہلاک ہوتا ہے، اور رنج و غم کی مثال، تفکرات کی مثال ایسی جیسے فرعون کے جادوگروں کے سانپ بچھو، اور فرمایا آخرت کے غم کی مثال ایسی جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا، کہ جب انہوں نے وہ عصا ڈالا تو ذرا سی دیر میں جب سارے سانپ بچھو ختم ہو گئے۔ تو ایسے جو آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے اور دن رات کرتا ہے اور پابندی سے کرتا ہے، تو اور اللہ تعالیٰ کی تابعداری دل و جان سے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو ایسا قلبی سکون عطا فرماتے ہیں، ایسا قلبی اطمینان عطا فرماتے ہیں کہ اس کے دنیا اور آخرت کے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا کے غموں کا ختم ہونے کی مثال عصا موسیٰ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ تو یہ زبردست فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کا اور گناہوں سے بچنے کا، اور گناہوں سے بچ کر کے اور فرما برداری کر۔ اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تیرا ذرہ غم اگر ہاتھ آئے، یعنی اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا غم ہو، اس کی رضا کی فکر ہو، دل و جان میں اس کی یاد بسی ہوئی ہو، تو یہ فکر ایسی زبردست دولت ہے کہ جو دنیا کے ہموم و غموم سے بھی نجات دیتی ہے اور آخرت کے ہموم و غموم سے بھی نجات دے دیتی ہے۔ وہ آزاد فوراً غم دو جہاں سے، تیرا ذرہ غم اگر ہاتھ آئے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کئی چیزیں داخل ہیں، اصل تو یہی ہے کہ آدمی زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور دل سے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، یہ تو سب سے افضل ہے، لیکن اگر کسی کو دل اور زبان دونوں سے بیک وقت ذکر کرنا نصیب نہ ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کرے، اور زبان سے لا الہ الا اللہ کی کثرت ہے، اللہ کہنے کی صورت ہے، یا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے رہنے کی، یا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے رہنے کی، یا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے کی، ایک صورت تو یہ ہے جس کے اندر چلتے پھرتے بھی آدمی کی زبان پر کوئی نہ کوئی ذکر رہنا چاہیے. جو مثالیں میں نے دی ان میں سے کسی ایک کو آدمی اختیار کر لے اور پھر اس کی عادت ڈال لے تاکہ ہر وقت اس کی زبان پر کوئی نہ کوئی ذکر رہے. جی زبان پر جو اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے اس کے جب آدمی اس کی مشق کرتا ہے اور بہت زیادہ کثرت سے اللہ اللہ کرتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو دھیرے 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 اور آہستہ 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 اس کے ساتھ دل بھی ساتھ دینے لگتا ہے اور دل بھی پھر اس کے ساتھ ساتھ ذکر بھی مشغول ہو جاتا ہے. اس طرح سے آخر کار کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا زبان سے بھی ذکر کرنے والا بن جاتا ہے, دل سے بھی اللہ کا ذکر کرنے والا بن جاتا ہے. تو یہ تو اعلیٰ درجہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. لیکن پہلے سب کو اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان سے کرنا ہوتا ہے, زبان سے کرتے کرتے دل میں بھی اللہ کا ذکر ہونے لگتا ہے. بلکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ شروع میں آدمی زبان سے ذکر کرتا ہے لیکن اصل میں پہلے اس کا دل ہی ذکر کرتا ہے, پہلے اس کا دل ہی ذکر کرتا ہے اور پھر زبان اللہ کا ذکر کرتا ہے. بھی محسوس ہونے لگتا ہے کہ واقعی پہلے اللہ تعالیٰ دل میں ذکر. بزرگ تھے حاجی محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے رحمۃ اللہ علیہ نام یاد نہیں آ رہا, تو ان سے ذکر کیا کہ حضرت دل سے تو اللہ کا ذکر ہوتا ہی نہیں, بس ہم دل کہیں ذہن کہیں زبان کہیں. تو ہم جو کہہ رہے ہو کہ دل سے یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر توفیق نہ دیں تو کس کی مجال ہے جو اللہ تعالیٰ کا نام لے لے. تو اللہ تعالیٰ پہلے چاہتے ہیں کہ یہ بندہ فلاں تسبیح پڑھے اور فلاں ذکر کرے. جب وہ چاہتے ہیں تو بندے کا دل چاہتا ہے, اور جب بندے کا دل چاہتا ہے تو اپنی زبان ہلاتا ہے. یہ ہے اصل ترتیب. لیکن شروع میں کسی کو اس کا احساس نہیں ہوتا, بعد میں. اور پھر یہ کہ اگر ابھی ایک ذکر کی صورت تو یہ ہوگی کہ تلاوت کرے, دوسری صورت یہ ہوگی کہ جتنے بھی اذکار ہیں جس میں درود شریف بھی آ گئے ان کا چلتے پھرتے معمول بنائے, تیسرا یہ کہ جو صبح شام کی اور موقع بہ موقع مسنون دعائیں ہیں ان کو ایک ایک کر کے یاد کرے. اور وہ 40-50 دعائیں ہیں. مسنون دعاؤں کے نام سے کتاب ملتی ہے. مناجات مقبول کے آخر میں بھی ہمارے حضرت نے ان دعاؤں کا اضافہ فرمایا ہوا ہے, اور الگ سے کتابی شکل میں بھی 40 مسنون دعائیں ملتی ہیں. بس وہ لے لیں اور لے کر کے ان کو یاد کر لیں, تو گھر سے نکلتے وقت مسنون دعا ہے, گھر میں داخل ہوتے وقت کی مسنون دعا ہے, بازار میں جانے کی دعا ہے, مسجد میں جانے کی دعا ہے, مسجد سے نکلنے کی دعا ہے, کپڑے پہننے کے وقت کی دعا ہے, کپڑے اتارنے وقت کی دعا ہے, بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا ہے, بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد کی دعا ہے. ہر موقع کی دعائیں موجود ہیں اور وہ سب اس میں لکھی ہوئی ہیں. اور وہ ایک ایک دو دو بھی دعا روزانہ یاد کریں گے تو ہفتے 10 دن میں سب یاد ہو جائیں گے. بچوں کو تو عام طور پر یاد کروائی جاتی ہیں, کروانا بھی چاہیے, لیکن بڑوں کو بھی ان کو یاد کرنا چاہیے. یہ بھی ذکر کی بہت اعلیٰ قسم ہے, ذکر ہے. تو ان دعاؤں کو یاد کر کے ان کا ہی معمول بنا لیں. اور ایک ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ جو عام مسلمانوں کے لیے تسبیحات ہیں جس میں کسی بزرگ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, پوچھ لے تو اچھا ہے, نہ پوچھے تو کوئی ضروری نہیں ہے, اور وہ بھی صبح شام پابندی کے ساتھ پڑھا کرے. جیسے ایک تسبیح استغفار کی, ایک تسبیح درود شریف کی, ایک تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کی, اور ایک تسبیح تیسرے کلمے کی, ایک تسبیح تیسرے کلمے کی اور چوتھے کلمے کی بھی پڑھ لے تو بہت ہی اچھا ہے. ایک تسبیح چوتھے کلمے کی, اب یہ 100-100 مرتبہ صبح شام پڑھنے کے لیے ہے, اور ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمی, ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمی, ہر نماز کا مطلب ہے پانچوں نمازوں کے بعد. کیونکہ فجر میں عصر میں تو سبھی پڑھتے ہیں، پڑھنا ہی چاہیے سب کو، لیکن باقی تین نمازوں میں اکثر لوگ نہیں پڑھتے. نہیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے میں یہ بھی ہے کہ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت، وہ پانچوں نمازوں کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یا 33 دفعہ اللہ اکبر اور ایک مرتبہ انشاء اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور ہر نماز کے بعد کی مخصوص صورتیں اور صبح شام کی خاص خاص صورت یہ ہوگی. نمازوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا، اور چلتے پھرتے بھی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پر رہے گا، تو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا. اور جب یہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا اور اخلاص سے ہوگا، اخلاص سے اس کے ذکر میں آدمی کا دھیان نہیں لگتا. یوں ذکر کرتا ہے نا، تو جیسے میں نے بتایا، آہستہ 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 اس کا دل بھی ذکر کرتا ہے، اور اس کو کرنے والوں کو اس کا احساس ہونے لگتا ہے، تو دھیان لگنے لگتا ہے. پھر برابر وہ دھیان لگاتا رہتا ہے. اپنی طرف سے دھیان سے ذکر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی طرف سے دھیان لگانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اور 10 دفعہ ذہن ہٹے اور دھیان ہٹے، 10 دفعہ لگانا چاہیے. تو اس طرح جب بار بار دھیان لگائے گا اور زبان سے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا، تو پھر دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا دھیان ذکر کی طرف لگنے لگے گا، ادھر ادھر ذہن کم جانے لگے گا. اب تو ادھر ادھر ذہن زیادہ جاتا ہے، اور وہاں سے گھما گھما کر کے ذکر اللہ کی طرف لانا چاہیے، اور لانا پڑتا ہے، اور لانا ہی ضروری ہے، اور اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. لیکن جب اس پر ایک وقت گزر جاتا ہے اور محنت کرتے کرتے ایک عرصہ گزرتا ہے، تو پھر خود بخود ہی آدمی کا ذہن ادھر ادھر بہت کم جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف آدمی کا دھیان زیادہ رہتا ہے. مذہب صاحب کا اسی سلسلے میں ایک شعر ہے، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جان کیے ہوئے. فرماتے ہیں، یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم میں تیرے دل شاد رہے. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو پھر آدمی کا واقعی یہ حال ہو جاتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کا نام لیے بغیر چین نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ایسا سکون ملتا ہے، ایسا سرور ملتا ہے کہ جو بیان سے باہر ہے. حضرت حنیف رحمۃ اللہ علیہ اس میں کئی بزرگوں کے حالات لکھے ہیں، جن میں سے ایک بزرگ کا یہ حال ہے کہ بھائی اگر جنت والے لوگوں کا حال وہ ہے جو اس وقت ہمارا دنیا کے اندر حال ہے، پھر تو وہ جنتی بڑے مزے میں، اور نہیں تو ان کی زندگی میں کیا مزہ ہے. سبحان اللہ. یعنی ہمیں اس وقت دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کی وجہ سے، کثرت ذکر اللہ کی وجہ سے، اور ان کی تابع داری اور فرما برداری کرنے کی وجہ سے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی وجہ سے جو قلبی سکون، سرور اور اطمینان حاصل ہے، یہ تو بھائی جنتیوں کو بھی اگر نصیب نہ ہوا تو ان کا جنت. ایسے ایک بزرگ جو ہے نا، دنیا داروں پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ ارے یہ دنیا دار بیچارے غریب مسکین دنیا سے چلے گئے، انہوں نے تو نہ کوئی عیش دیکھا اور نہ کوئی مزہ دیکھا. یعنی حقیقت میں عیش، یعنی سکون کی زندگی، آرام کی زندگی، اطمینان کی زندگی اور مزیدار زندگی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تابع داری میں نصیب ہوتی ہے، دنیا داروں کہاں نصیب. تو وہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہائے یہ دنیا کے بادشاہ اور یہ مال و دولت کی فراوانی رکھنے والے اور بڑے مالدار بڑے سیٹھ، افسوس کہ وہ بیچارے دنیا سے ایسی چلے گئے، ان کو تو کوئی مزہ ہی نہیں آیا. اور نہ زندگی ان کو مزیدار نصیب. اور یہ ایک حقیقت ہے. اب کسی بھی بڑے سے بڑے مالدار سے جو کہ فرما بردار نہ ہو اللہ تعالیٰ کا, تابع دار نہ ہو, آپ اس سے مل کے دیکھ لو, سوائے پریشانی کچھ بھی نہیں ہوگی اس کے پاس. ایک اور بزرگ کا فرماتے ہیں حضرت کہ ایک بزرگ ایسے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ارے بھائی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت و طاعت کی وجہ سے, اپنے ذکر کی دولت حاصل ہونے کی وجہ سے جو قلبی سکون عطا فرمایا ہے, اگر ان بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو وہ تو باقاعدہ حملہ کریں ہمارے اوپر آ کر کے کہ ہم ساری دنیا کے مالک یا ہم اتنی بڑی بڑی سلطنتوں کے اور بادشاہتوں کے مالک اور ہمیں سکون حاصل نہیں. جو ان کو سکون حاصل ہے, جو راحت ان کو حاصل ہے, تو وہ بھی تو طالب راحت ہیں, تو ان کو حکومت میں تو راحت ملی نہیں, اس لیے وہ ان پہ حملہ کریں گے. بھائی جو راحت تمہارے پاس ہے وہ ہم کسی طرح حاصل کریں تاکہ ہم سکون سے زندگی گزاریں. اور آج کل کے بادشاہوں کا تو حال ہمارے سامنے, ہمارے ملک کے حاکموں کا حال ہمارے سامنے, کس قدر وہ حکومت میں رہتے ہیں تو بدنام, ذلیل خوار, رسوا, اور جناب اترتے ہیں تو پھر سیدھے جیل میں جاتے ہیں. یہاں تو ایسی بری حالت, تو یہ تو بھائی دنیا میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ بچائے. راحت اور سکون اگر ہے نا, وہ صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے اور اس کی تابع داری میں ہے اور گناہوں سے بچنے میں. بلکہ ایک اور بزرگ کا حضرت نے حال لکھا ہے کہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر بھائی اللہ تعالیٰ کی رضا دوزخ میں ہے, اگر اللہ تعالیٰ کی رضا دوزخ کے اندر جانے میں ہے اور وہاں کسی کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے, تو بھائی بجائے جنت کے دوزخ ہی ہماری تو جنت ہے. وہ تو دوزخ میں جانے کے لیے تیار ہیں کیونکہ وہاں قرب حق حاصل ہے ان کو. تو ایسی ایسی راحتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. جب یہ بات ہے تو بس پھر بھائی جس پر ساری دنیا کا اتفاق ہے اور ساری دنیا کیا کہتے ہیں اس کی تلاش میں ہے, تو بھائی وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ جس چیز کو تم تلاش کرو یعنی سکون, عزت, عافیت اور راحت, تو بھائی وہ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے, گناہوں سے بچنے میں اور ذکر اللہ کثرت سے کرنے میں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو یہ دولت نصیب فرمائے اور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہم سب کی و تمام مسلمان خواتین حضرات کی جو دنیا میں جہاں بھی ہیں, جو اس بیان کو سن رہے ہیں یا آئندہ سنیں گے, یا اللہ اپنی رحمت سے ان کی بھی اور ہماری بھی کامل مغفرت فرما. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہ معاف فرما, اور ہم سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت کاملہ نصیب فرما, مکمل عافیت عطا فرما, اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما, اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما, اور اپنی یاد بکثرت نصیب فرما. یا اللہ اپنی یاد بکثرت نصیب فرما. یا اللہ ہمیشہ اپنا ہر حکم بجا لانے کی توفیق عطا فرما, اور جب کوئی کسی گناہ کا نافرمانی کا موقع آ جائے تو ہمت کر کے یا اللہ اپنی طرف سے توفیق دے کر کے ہمیں اس گناہ سے بچنا نصیب فرما. یا اللہ نصیب فرما, گناہ سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما, اور چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, لیٹے بیٹھے ہمیشہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مثلاً دعائیں بھی ہمیں یاد کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما, اور یا اللہ موقع بموقع ان کے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما, اور اپنے رحمت سے اپنے فضل سے ہمارے دل کو بھی ہماری زبان کو بھی اپنے ذکر سے ہمیشہ تر رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دل میں اپنی یاد بسا دیجیے, ہماری زبان کو ہمیشہ اپنے ذکر سے تادم آخر تر رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ آپ کا ذکر ہماری زبان پر رہے، آپ کی یاد ہمارے دل میں رہے، اور اس کے نتیجے میں یا اللہ دنیا میں بھی ہم کو سکون عطا فرما، اطمینان عطا فرما، اور آخرت میں بھی یا اللہ ہر پریشانی اور تکلیف سے نجات عطا فرما. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کا ہمیں مصداق بننا نصیب فرما، اور اس دولت اس نعمت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راغیۃ مرغیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یا اللہ یہ دولت ہم کو بھی عطا فرما، ہم کو بھی عطا فرما، ہم کو بھی عطا فرما، ہم سب کی نیک حاجتیں پوری فرما، ہمارے سب نیک مرادیں پوری فرما، ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد واله واصحابه اجمعين امين برحمتك. درس قران.com www.darsquran.com